پہلے بھی عرض کیا گیا ہے یہاں نوافل کی نیت نہ باندھی جائے, یہ اعلیٰ اس سے اعلیٰ کام میں مشغول ہوتے ہیں, تو ادنا میں اس کو چھوڑ کر ادنا میں مشغول ہونا یہ دانشمندی نہیں ہے. اور اس میں دین کے کام کا حرج بھی ہوتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے, تو اس لیے ہرگز مناسب نہیں یہاں پر نیت نہ باندھی جائے نوافل کی. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفا اما بعد, آج 24 پارے کی مکمل تلاوت ہوئی ہے الحمدللہ. اس میں یہ آیت گزری علیہ اللہ بکاف عبدہ, یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے صحابہ کو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دھمکایا تھا کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو ورنہ ہمارے بتوں میں ایسے اثرات ہیں کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی علیہ اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہ واقعہ تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے. حکم عام ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی دھمکائے گا چاہے وہ مسلمان ہی ہو, مسلمان مسلمان کو دھمکائے, دیکھو فلاں حکم پہ عمل مت کرنا برباد ہو جاؤ گے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں سود کا اگر ہم نے یہ ختم کیا نظام تو قوم برباد ہو جائے گی, کیسے ہوگا کیسے گزارا ہوگا, تو اس ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. تو یہ الفاظ اس کے لیے بھی ہیں, علیہ اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو یہاں تو مسلمان صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈرانے دھمکانے والے مشرکین تھے, لیکن یہ ضروری نہیں مسلمان مسلمان کو بھی دھمکائے, کسی اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے سے روکے اور ڈرائے کہ دیکھو اس حکم پہ عمل کیا تو یہ ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی یہ الفاظ ہیں علیہ اللہ بکاف عبدہ, یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معرف القرآن میں, علیہ اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اصل میں انا عند ظن عبدی بھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اب اگر وہ یہ گمان رکھے اللہ کیسے کفایت کریں گے کیا ہوگا, تو بس وہ اس کے حق میں کفایت بھی نہیں ہوگی. اور جس جو یقین کے ساتھ عمل کرے اور کر گزرے جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرے تو اللہ اس کی کفایت بھی فرمائیں گے. یہ تو اللہ کے ہاں ویسا معاملہ ہوتا ہے جیسے ہم اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا سوچ لیتے ہیں ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی تسلی کی آیت ہے علیہ اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وَبَدَا لَهُم مِّن اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, یہ بھی آیت آج گزری جو قرآن کریم کی انتہائی یعنی خوف دلانے والی آیات میں سے ایک آیت ہے. وَبَدَا لَهُم مِّن اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آدمی دین میں داخل ہوتا ہے دیندار بنتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے, دین پر چلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں, اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا, قبر میں بھی اس کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ ہوگا. یہ تو کامیابی کا راستہ ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی دین پر چلنا شروع ہوا دیندار بنا, کچھ عرصے بعد جا کر وہ پہلے سے بھی زیادہ بری حالت میں آ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے داڑھی وغیرہ سب صاف ساری حیثیت تبدیل ہو گئی, ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا. ایک شخص کو دیکھا, وہ بزرگوں کو جو خانقاہی سلسلے کے بزرگ تھے ان کو برا کہتا تھا, بھئی یہ کوئی ضرورت نہیں ان کے پاس جانے کی, اور یہ تو ایسے ہی ہیں بیٹھے رہتے ہیں ڈیرا ڈال کے بیٹھ, پتہ نہیں کیا کیا اس کے تبصرے ہوتے تھے. ایسی حالت ہوئی ہے اس کی کہ داڑھی بھی صاف, نمازیں بھی غارت ہوئی, سب کچھ ختم ہو گیا. یہ وبال دیکھا ہم نے. یعنی بھی غیبت تو عام مسلمان کی جائز نہیں, چلے جائے کہ بزرگوں کی غیبت کی جائے. بھائی عام مسلمان کی غیبت حرام ہے, بزرگوں کی غیبت کہاں سے جائز ہوگی؟ تو نام لے لے کے کہتا تھا کہ یہ غلط ہے. تو اب یہی یہ حالت ہوئی. تو اب اس کا یہ وبال آیا. ہم نے دیکھا اچھا خاصا دیندار امام باننا, یہ وہ سب کچھ, شلوار ٹکنوں سے اونچی لمبا کرتا, وہ سب ختم ہو گیا. داڑھی بھی صاف ہوئی, یہ لمبا کرتا یہ وہ سب ختم, شلوار بھی ٹکنوں سے نیچے, امامہ بھی ختم, سر سے ٹوپی بھی گئی, داڑھی بھی گئی چہرے سے, اور نمازیں بھی گئیں. نمازی بھی نہیں رہا ہوں. تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی, یہ دوسری صورت ہے, یہ تو میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ دین میں داخل ہوا, دیندار بنا اور چلتا رہا, اور پھر کوئی ایسی اس سے غلطی ہوئی کہ سب کچھ یعنی پہلے سے بھی زیادہ بری حالت میں آ گیا. یہ جو صورت ہے نا, یہ بھی نعمت ہے بندے کے حق میں اگر وہ تنبیہ حاصل ہو جائے اس کو, کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تیسری صورت انتہائی خطرناک ہے جو اس آیت میں مذکور ہے, اور وہ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی دین دار بنا, نمازی بنا, اور لوگوں میں اس کی عزت بھی ہوئی, اس کے مال میں بھی برکت ہوئی, جیسے دین کے اوپر جو انعامات ملتے ہیں وہ سب کچھ اس کو حاصل ہوئے, مگر آخرت میں اس کے ساتھ یہ ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کوئی ایسا عمل ان کے سامنے لایا جائے گا, ظاہر ہوگا ان کے سامنے ایسا عمل ان کا, مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, جس کے بارے میں ان کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس عمل پہ پکڑ ہو کر ہماری جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے گا. یہ صورت انتہائی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک. بڑے بڑے اکابر جو اللہ کے صاحب نسبت بندے اس آیت سے ڈرتے ہوئے اس دنیا سے گئے, کہیں ایسا نہ ہو یہ آیت اس آیت کی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے, آئے آئے آئے. کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک عمل وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے ان کے سامنے ظاہر ہوگا ایسا عمل, مَعْلَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, جس کا ان کو گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ اس پر ہماری پکڑ ہوگی اور جہنم میں ہم ڈالے جائیں گے. سمجھے؟ تو یہ تیسری صورت انتہائی خطرناک ہے. بس یہ ہم لوگ جو بیٹھے ہیں نا, بہت سے اعتکاف میں چہروں پہ داڑیاں ہیں, دیندار ہیں, تین صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی ہمارے ساتھ. یہ تین صورتیں, اس سے خالی نہیں, کوئی خالی نہیں رہ سکتا. یا تو وہ پہلی صورت کہ اللہ برکت دیں گے اور خوب اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے اور چین سکون دیں گے, اور دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی اچھا معاملہ ہوگا, یہ تو کامیابی کی صورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ دین کا سفر شروع کیا, دیندار بنے اور سب کچھ صاف صفا چٹ ہو گیا, یہ دوسری صورت ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سب سے خطرناک ہے کہ اس کو سب کچھ وہ برکات حاصل ہو رہی ہیں اور انعامات حاصل ہو رہے ہیں, لوگوں میں عزت بھی ہو رہی ہے, اور بظاہر خاتمہ بھی کوئی برا نہیں ہوا, اور پھر اور جب آخرت میں جب پیشی ہوگی تو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کوئی عمل ان کا سامنے آئے گا, اللہ کی طرف سے سامنے لایا جائے گا, اور جس کے بارے میں ان کو گمان بھی نہیں ہوگا, ارے اس پر بھی پکڑ ہوگی ہماری, اس گمان بھی نہیں ہوگا, اس کو اس کے اوپر پکڑ کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں, اور اللہ نے جو ان سے کام لیا ہے, بے شک میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی مانتے تھے کہ حکیم الامت مجدد ہیں, لیکن مولانا الیاس صاحب بھی مجدد سے کم نہیں تھے. میں یہاں تک کہوں گا مجدد تو ان کے وقت میں حکیم الامت تھے, اور انہوں نے بھی مانا, اور دیگر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے مانا, لیکن مولانا الیاس, سچی بات ہے, مولانا الیاس صاحب اگر مجدد نہیں تھے تو مجدد سے کم بھی نہیں تھے. جس طرح اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے, دعوت کا اور تبلیغ کا، اور اس کے اثرات پورے عالم میں اللہ نے پھیلا دیے. آخری وقت میں غشی سی تاری ہوئی، تو تاری ہوتی رہتی تھی، غشی میں رہتے تھے، پھر انتقال ہو گیا تھا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے آئے عیادت کے لیے. اس وقت معالجین نے منع کیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، تو بتا دیا کہ حضرت تو آرام فرما رہے ہیں اور معالجین نے منع بھی کیا ہے. مفتی شفیع صاحب واپس چلے گئے. کچھ دور ہی گئے ہوں گے، مولانا الیاس صاحب کی آنکھیں کھلی، فرمایا کوئی آیا تھا؟ یہ کشف ہوا، میں کوئی آیا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں، مفتی شفیع صاحب تشریف لائے تھے. فرمایا بلاؤ بلاؤ. وہ بتا دیا لوگوں نے کہ وہ تو جا چکے. فرمایا ابھی بلاؤ ان کو. بلوایا ان کو، وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے، واپس تشریف لے آئے. جب ملاقات ہوئی تو زاروں قطار مولانا الیاس صاحب رونے لگے. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو تبلیغ کا کام میں نے شروع کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی توقعات سے زیادہ مدد میں نے دیکھی ہے اس کام پر، تو کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. ہاں، یہ جو تیسری صورت ہے نا، یہ استدراج کہلاتی ہے، کہ کچھ بھی نہیں، آدمی توقعات سے زیادہ اس کو خوب اس کے دین پر چلنے کی وجہ سے اس کو خوب انعامات مل رہے ہیں، برکتیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، بظاہر سب کچھ ہو رہا ہے، عزت مل رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استدراج کا نام دیا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یہ ڈھیل دی جاتی ہے اس کو. اور ایسا عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب باطن کا کوئی گناہ ہو، دل کا کوئی گناہ ہو، وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا اس کو، اور چونکہ حلیہ وغیرہ تو بالکل دینداروں کے جیسا ہوتا ہے، باطن میں کوئی گناہ ہوتا ہے یا دوسرے یا ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ چھپ کر کوئی گناہ کرتا ہے، چھپ کر گناہ کرنے کی وجہ سے اور ندامت بھی نہیں ہوتی کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، لاوبالی پن میں اڑا دیا اس کو، چھپ کے گناہ کر رہا ہے کوئی، یا کوئی باطن کا گناہ دل میں لیے پھرتا ہے ہر وقت، اس کی اصلاح نہیں کرائی، یا چھپ کے گناہ کیا. یہی دو صورتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ خوب عزت ہو رہی ہے دنیا میں، تو بظاہر خاتمہ بھی صحیح ہوا، اور پھر آخرت میں پکڑ ہوگی، کوئی عمل لایا جائے گا سامنے اور اس پر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے یہ لگتا ہے اللہ کی جتنی مدد کی توقع تھی اس سے زیادہ مدد ہو رہی ہے، تو کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے کہ مجھے ڈھیل دی جا رہی ہے، آخرت میں میری پکڑ ہو جائے. یہ وہی بدا لاؤں من اللہ ایمان، میں عرض تو کر رہا ہوں کتنے بڑے بڑے اکابر اس آیت کی وجہ سے ڈرتے ہوئے گئے. مولانا الیاس صاحب بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، خوب برکتیں نظر آ رہی ہیں، آخرت میں میری پکڑ ہو جائے اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا نہیں نہیں نہیں، آپ کا معاملہ یہ والا نہیں ہے جو اس آیت میں ہے. اب چونکہ مولانا الیاس صاحب بھی بڑے عالم، کوئی معمولی عالم نہیں تھے، یہ جو نام میر ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھی مولانا الیاس صاحب کو، کتابوں کی کتابیں حفظ تھیں، ایسے نہیں کوئی معمولی استعداد کے عالم ہو. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بیعت نہیں فرماتے تھے بچپن میں، اور مخالف تھے بچپن بچوں کو بیعت کرنے کے. مولانا الیاس صاحب کو بیعت فرمایا، مولانا الیاس صاحب نے خواہش ظاہر کی، فرمایا ہاں آج آ جاؤ تو میں بیعت کر لیتا ہوں. وہ دیکھ لیا تھا یہ معمولی بچہ نہیں. اچھا پھر مطالعہ فرماتے تھے اگر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو اگر کوئی کمرے میں کوئی اور ہوتا تھا تو مطالعہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اکیلا بالکل کمرے میں تنہائی چاہتے تھے، تب مطالعہ ہوتا تھا ان سے. مولانا الیاس صاحب نے اس کی بھی خواہش، یہاں بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، جب آپ مطالعہ کریں میں ایک طرف بیٹھ جاؤں گا. فرمایا ہاں ہاں بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ. ان کو بھی اب یعنی بالکل دو چیزیں ایسی تھیں جو اپنے معمول سے ہٹ کے ان کو رعایت دی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، کوئی تو بات تھی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، مولانا الیاس صاحب ایک طرف، دونوں بڑے عالم. تو مولانا الیاس جب مفتی شفیع صاحب نے یہ فرمایا نہیں نہیں آپ کا جو معاملہ ہے وہ اس آیت کے میں داخل نہیں ہوتا، تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا دلیل کیا ہے، دلیل دیں. مولوی آباشر کے بلا دلیل خاموش نہ شود. تو مولانا یاس صاحب نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا دلیل دیجئے, دلیل کیا ہے؟ آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ میری یہ کیفیت اس حالت میں داخل نہیں ہے جو اس آیت میں مذکور ہے, تو دلیل تو دیجئے, کیا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ہاں دلیل سنیے, سنستدریجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ڈھیل دیں گے استدراج میں رکھیں گے, اس طرح کہ ان کو استدراج کا واہمہ بھی نہیں گزرے گا, اور آپ تو ڈر رہے ہیں. جس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور استدراج کی کیفیت ہوتی ہے اس کو ذرہ برابر بے فکری ہوتی ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اور آپ تو اتنا ڈر رہے ہیں. یہ جب جواب دیا فرمایا بس اب آپ کی یہ صورت اس میں داخل نہیں, اس آیت میں من حیث لا یعلمون ہے, اس آیت میں کہ بہی طور ہم ان کو ڈھیل دیں گے, استدراج میں رکھیں گے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, لقمے پہ شاد ہے, صیاد مطمئن ہے کانٹا نگل گئی. مچھلی نے ڈھیل پائی ہے, لقمے پہ شاد ہے, صیاد مطمئن ہے, صیاد بمانے شکاری, صیاد مطمئن ہے کانٹا نگل گئی. تو وہی وہ چھپ کر گناہ کرنے کی وجہ سے یا کوئی باطنی گناہ دل میں اپنے لیے پھرتا ہے, اس کی وجہ سے عام طور پہ یہ حالت ہوتی ہے کہ خوب ڈھیل دی جاتی ہے, ساری برکتیں جو دین پر ملنی چاہیے وہ ملتی ہیں, خاتمہ بھی بظاہر اچھا ہوتا ہے, آخرت میں پکڑ. وبا بدال من اللہ مالم یقون و یا تسیبون. جب مفتی شفیع صاحب نے یہ جواب دیا کہ اس آیت میں تو من حیث لا یعلمون ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے, اور آپ کو تو ڈر رہے ہیں آپ کے میرے ساتھ استدراج کا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو آپ کیسے اس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب سن کر مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے سینے میں ٹھنڈک پڑ گئی, بس مطمئن ہو گئے. وہ جو زار و قطار رو رہے تھے بالکل وہ کیفیت اطمینان سے بدل گئی. تو یہ ہے, دیکھیں آپ یہ اس آیت سے کتنے لوگ ڈرتے ہوئے گئے, خاص طور پہ بڑے ہمارے اکابر جن سے بڑے بڑے اللہ نے دین کے کام لیے. تو یہ قرآن کریم کی بہت جو ڈرانے والی آیات ہیں ان میں سے ایک آیت میں اس کو سمجھتا ہوں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہ ہے, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, تو بس چکھتے رہو تمہارے عذاب میں کمی نہیں ہوگی, یہ عذاب بڑھتا جائے گا. یہ بھی ڈرانے والی, بے شک ڈرانے والی آیت ہے, لیکن یہ بھی آیت کم نہیں ہے ڈرانے میں. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. عرش کے اٹھانے اللہ تعالیٰ, ہم یہ تین صورتیں ہیں, اللہ ہمیں پہلی صورت میں شامل فرما دے کہ بھائی دنیا آخرت قبر میں سب جگہ عافیت ہی عافیت ہوتی چلی جائے, آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو. باقی جو دو صورتیں ہیں, اچھا دوسری صورت جو میں نے عرض کی تھی یہ بھی بہتر ہے کہ اس میں بندے کو پتہ تو چل جاتا ہے کہ میری یہ حالت ہو گئی تو وہ توبہ تائب ہو سکتا ہے, لیکن یہ تیسری صورت بڑی خطرناک ہے, اس میں پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو اور وہ بڑا مطمئن رہتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. یہ اس تیسری صورت سے اللہ ہمیں بچائے, اور بلکہ دوسری سے بھی بچائے, ہم اس دوسری کے بھی متحمل نہیں, ہم تو کمزور لوگ ہیں. بس پہلی صورت ہمارا مقدر ہو جائے, اللہ ہمیں اس میں ہی رکھے بس. تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے, ان کا آج ذکر گزرا, الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. ایمان والوں کے لیے وہ عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے اس وقت جو ہے نا, اس وقت چار ہیں, اور قیامت کے دن ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ, قیامت کے دن ڈبل ان کی تعداد دگنی ہو جائے گی, آٹھ ہو جائیں گے عرش کو اٹھانے والے فرشتے, آٹھ ہو جائیں گے. لیکن عام حالات میں ان ایام وہ چار ان کی تعداد ہے. عرش کو, اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے پکڑے ہوئے کھڑے ہیں, الذین یحملون العرش ومن حوله, اور جو عرش کے آس پاس جو فرشتے ہیں, عرش کے آس پاس جو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو آس پاس ہیں, یسبحون بحمد ربهم, وہ اپنے رب کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں, اور ویستغفرون للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اے اللہ, اے وہ رب جس کا علم ہر چیز کو وسیع ہے, ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما, جس کی رحمت اور جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں, فاغفر للذین تابوا, بس آپ جلدی سے مغفرت فرما دیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے نیک زندگی اختیار کر لی. وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, اے اللہ آپ کے راستے کو انہوں نے اختیار کر لیا. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجئے. دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے, جو جس بیماری میں جو جس گناہ میں مبتلا ہے توبہ کر لے, عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتوں کی دعا ملے گی اس کو. جنہوں نے اللہ توبہ کر لی آپ ان کو ان کی مغفرت فرما دیجئے, اور آپ کے راستے کا انہوں نے اتباع شروع کر دیا آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے. وقیم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجئے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم, اور جو آپ ان کو داخل فرما دیجئے ہمیشہ رہنے والے باغات میں, جنت میں, جس کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے. وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, ہاں اور جو ان میں سے جو اصلاح کر لے, ان کے آبا و اجداد میں سے جو اپنی اصلاح کر لے, اور ان کی ذریات میں اولاد میں سے جو کر لے, اور ان کی بیویوں میں سے جو اپنی اصلاح کر لے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائیے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, آپ بہت زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ, اور دنیا میں جب تک وہ ہیں اے اللہ ان کو برائیوں سے بچائیے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ, جس نے اے اللہ جس کو آپ نے برائیوں سے گناہوں سے بچا لیا, دراصل آپ نے رحم اسی پر کیا ہے, آپ کا رحم اسی پر اترا ہے, اسی پر وارد ہوا ہے جس کو آپ نے برائیوں سے بچایا. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ, تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں ان عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعاؤں کا مورد اور قابل بنا دے, اس قابل کہ ہم عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کی دعاؤں کے اہل ہو جائیں. یہ دعائیں جو پوری دعا منقول ہے, باقاعدہ تفصیلی دعا وہ کرتے ہیں, یہ قرآن میں منقول ہو گئی, اللہ نے اتار دی, اس دعا کے مستحق ہم بھی بن جائیں اس مہینے میں. اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس کا مستحق بنا دے. اور آگے یہ آیت بھی گزری, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر انہوں نے استقامت اختیار کی, یعنی جمے رہے. اور یہ استقامت ایسی چیز ہے, اس کے بارے میں کہا گیا الاستقامت فوق الف کرامہ, یہ حدیث نہیں ہے, یہ بزرگوں کا قول ہے, حدیث نہیں ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت یعنی دین پر جمے رہنا, استقامت کے ساتھ دین پہ چلتے رہنا موت تک, یہ ایسی چیز ہے کہ اس جب یہ حکم نازل ہوا تو حضور نے فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا, استقامت سے رہیے اے ہمارے نبی جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے کفر اور شرک سے اسلام لائیں وہ بھی استقامت سے رہیں. ولا تطغوا, اور اللہ حد سے تجاوز نہ کریں, جو اللہ نے حدود مقرر کر دی اس سے زیادہ تجاوز نہ کریں, حد میں بھی رہنا ہے, چلتے بھی رہنا ہے, حد میں بھی رہنا ہے. تو حضور نے فرمایا شیبتنی ہودوں اخواتہا, ایک روایت میں وہ فرمایا کہ مجھے ہود نے, سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے, یعنی اس کی جیسی اور صورتیں جن میں یہ مضامین بیان کیے گئے, انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ اس وقت تھا جب صحابہ نے آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید دیکھے, تو صحابہ کو چونکہ محبت تھی نا, سفید بال دیکھ کے ان کو عجیب سا لگا, انہوں نے کہا حضور آپ کے سفید بال آ گئے. فرمایا ہاں شیبتنی ہودوں اخواتہا, مجھے ہود نے, سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا, اور اس کی بہنوں نے جن میں قیامت کے احوال ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا مل کر. اور ایک روایت میں یوں فرمایا اس آیت نے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا, مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا, سورہ ہود کی اس آیت نے بوڑھا کر دیا. یہ استقامت ایسی چیز ہے, لیکن استقامت کی دعا بھی سکھا دی اللہ تعالیٰ نے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, یہ استقامت کی دعا ہے, بس اس کو لازم پکڑ لیں, ہے نا, کہ اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت ادا فرمائیے. اور یہاں رحمت سے مراد التوفیق للثبات علی الحق, یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں رحمت سے عام رحمت مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کے راستے پر جمع رہنے کی وہ توفیق حاصل ہونا وہ ہے رحمت سے یہاں مراد. کہ ہمیں وہ رحمت دے دیجئے جس کی برکت سے ہم آپ کے ہو کر رہے ہیں, بس آپ کے ہی رہیں. وَهُوَ التَّوْفِيقُ لِلثَبَاتِ عَلَى الْحَقِّ, حق پہ ہم ثابت قدم رہیں ساری زندگی, یعنی استقامت سے رہیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً, سے یہ مراد ہے. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّاب, بے شک آپ بہت زیادہ بخشش اور عطا کر فرمانے والے ہیں. تو یہ جو آیت ہے یہ استقامت کی آیت ہے, اس کو پلے باندھ لیجئے, اس کو پڑھتے رہیے, بس پڑھیں روزانہ, نماز میں پڑھ لیجئے, کوئی ایسا کر لیجئے کہ نماز میں درود شریف کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے. تو چونکہ اس وقت دیکھیں بہت سے لوگوں کے دل حق کی طرف مائل ہیں, مسجدوں کے اندر ایک رونق آئی ہوئی ہے رمضان شریف میں. آپ دیکھیں فجر میں کہاں اتنا مجمع ہوتا ہے جو رمضان میں ہو رہا ہے, عام دنوں میں فجر میں کہاں اتنا مجمع ہوتا ہے, ایک رونق, دل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے, خواجہ صاحب کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر, دیکھیں نا کتنے دلوں میں اللہ تعالیٰ آئے ہوئے ہیں, کہ باہر آ گئی مسجد میں, یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے, دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے. اکثر دلوں میں آپ آ تو جاتے ہیں اللہ, مگر گھر کس کس دل کو بنایا ہے یہ دیکھنا ہے. جس دل کو اللہ گھر بنائیں گے وہ سارا سال آئے گا, ہاں, اور جس دل میں گھر اللہ آ جائیں گے آ کے چلے جائیں گے وہ پھر وہی سناٹا ہو جائے گا مسجدوں میں. تو یوں تو اکثر ہی دلوں میں آپ آتے ہیں مگر دیکھنا لیکن جو ہے وہ یہ کہ گھر کس دل میں ہے, گھر کس دل میں ہے, گھر کس دل میں ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا, یہ دعا بہت اہم ہے, اس کو پڑھیں گے. اللہ آپ نے رمضان میں ہمیں توفیق دے دی, آپ کی توفیق سے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ کی توفیق سے صدقہ خیرات کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, بس آپ اس بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی, آپ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے. آپ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے, یہ پڑھتے رہیں گے رمضان میں انشاءاللہ, رمضان کے علاوہ بھی استقامت سے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ثم استقاموا, استقامت سے رہے, انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے, پھر استقامت سے بھی رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, ان ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت میں, اور وہ کہتے ہیں اللہ کا خوف ہو, دیکھو خوف نہ کرو, آئندہ جو جس طرف تم جا رہے ہو نا, آئندہ خطرے کے احساس کو خوف کہا جاتا ہے. تو اب تم وہاں جا رہے ہو اللہ کی طرف, کوئی خوف نہ کرو, اللہ کا خوف ہو, ولا تحزنو, اور دنیا چھوٹ رہی ہے تم سے, تمہارا مال, تمہاری جائیداد, تمہارے بیوی بچوں سے جدائی ہو رہی ہے, اس کا کوئی غم نہ کرو. اللہ کا خوف ہو ولا تحزنو, نہ خوف نہ غم. خوف کہتے ہیں آگے کے خطرے کے احساس کو خوف کہتے ہیں, اور پیچھے جو کچھ ہو چکا اس کے احساس کو, کوئی نقصان پیچھے ماضی میں جو نقصان ہو گیا ہو اس کے احساس کو غم کہا جاتا ہے. تو نہ خوف کرو نہ غم کرو, آگے جو تم جا رہے ہو اس کا خوف نہ کرو, سب کچھ صحیح ہے وہاں تمہارے لیے. اور پیچھے کا جو ہے یہ جو بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں, دنیا سے جدائی ہو رہی ہے, اس کا کوئی غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِال, کیوں غم نہ کرو, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, خوشخبری لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, اس کی خوشخبری لے لو. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور آگے اور اطمینان دلا رہے ہو فرشتے, ارے بھائی دنیا کی زندگی میں بھی تو ہم تمہارے دوست تھے. یہ جو ہے نا دل میں خیال آتا ہے, بھائی اب تلاوت کرو, اب نماز پڑھو, اب تسبیحات کرو, اب تہجد پڑھو, یہ فرشتے ڈالتے ہیں, اب کرو کرو, یہ فرشتے دل میں ڈالتے ہیں. تو وہ کہیں گے دیکھا ہم نہیں, ہم تمہارے دوست نہیں تھے دنیا کی زندگی میں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, تم دیکھتے رہے ہم ڈالتے رہے تمہارے دل میں اچھی اچھی باتیں, ہم تمہارے دوست ہی تو رہے دنیا میں. وفی الآخرہ, جیسے ہم دنیا میں دوست رہے آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے, گھبراتے کیوں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور وہاں تو تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو دنیا میں نہیں تھا, تم خواہش کرو گے اور وہ چیز حاضر ہو جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ, یہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی تمہاری. اب یہ جب الفاظ وہ سنیں گے تو روح نہیں نکلے گی, نکلنے کے لیے بے چین نہیں ہو جائے گی, اور روح آسانی سے بھی نکل جائے گی. جیسے پرندہ اس کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا جائے تو اڑ جاتا ہے, فرفر اڑ جاتا ہے وہ. تو بس ایسے ہی مومن کی روح یہ الفاظ سن کر بڑے آرام سے نکل جائے گی. ایسے الفاظ, ایسی خوشخبریاں ان کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. ان خوشخبری موت کے وقت ہمیں بھی سب اس مرحلے سے تو گزرنا ہے. جنت میں جانے کے لیے بھی مرنا ضروری ہے, اللہ کے دیدار کے لیے بھی مرنا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے بھی مرنا ضروری ہے, جنت کے لیے بھی مرنا پڑے گا, ہمیں مرنا تو ہے سب کو. تو بس یہ بشارت مل جائے تو ہماری روح آرام سے نکل جائے اور دنیا سے ہم عافیت سے رخصت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.